پریل مجال جمین حسین عورتوں پر دھوکہ حسن کا دھوکہ پریل مجال میرے مرشد محبوب سید یوسف ندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائے شیخ الحرم العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عشق فریج مجاز نہ وہ سوز ہے نہ محتاج ہے یہ عجب فریج مجاز نہ وہ سوز ہے نہ وہ کاغ ہے یہ عجب فریب مجاز ہے در ناز حسن بھی کم ہوا نہ ابھی وقت تیری آج ہے کرنا دیکھنا بھی کم ہوا نہ ابھی وقت تیری آج ہے نہ وہ سوز ہے نہ وہ کاغ ہے یہ عجب فریب مجاز ہے کر ناز حسن بھی کم ہوا نہ عشق وقت تیری آج گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشان پاتی نہیں رہا گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشان حقیقی حسن سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے حسن دینے والے ہیں, تمام لیلاؤں کو حسن دینے والے ہیں, بلاغت دینے والے ہیں, صباحت دینے والے ہیں. وہ خالق خود کیسے ہوں گے؟ اور وہ خالق حقیقی ہیں, مالک حقیقی ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, زندہ حقیقی ہیں. اس پہ بامردہ نباشت پائے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مردوں کا عشق غیر پائیدار نہیں ہوتا, یعنی مرنے والے پھر ان پر ہر لمحہ ان کے مردار ہونے کی تغیر آتا رہتا ہے, جو مرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو آدمی جس منزل کی طرف جاتا ہے اس منزل کے آثار پہلے سے اس پر واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی آدمی دریا کی طرف سفر کرے، باغ باغ بھی ہے ٹھنڈا وہاں، دریا بھی ہے، تو 5 میل دور سے اس کی ہوا ٹھنڈی ہوا پر اندرش ہوا آتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرف سفر کرے جیسے کہیں جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے تو 5 میل دور تک اس کا دھواں، اس کے دھوئیں کا اثر ہوتا ہے، اس کے آثار سے چہرے پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرنے والے جو ہیں ان کے مرنے کے آثار ہر لمحہ جو ہے ان کے چہرے سے معلوم ہوتے رہتے ہیں، ہر لمحہ ان کا حسن تغیر پذیر ہوتا ہے، زوال پذیر ہوتا ہے۔ مطلب یہاں سبق فرمائے کہ مرنے والوں سے ہم دل نہ لگائیں، زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ پر فدا کرنے کے لیے ہے، اللہ پر فدا کرنے کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے، جس کو ہم فنا ہونے والی چیزوں پر ضائع نہ کریں، ورنہ یہ زندگی برباد ہو جائے گی، بے قیمت ہو جائے گی، صفر ہو جائے گی۔ مردہ حضرت فرما دیتے مردہ کیا ہوتا ہے؟ صفر ہے، مٹی ہے، مٹی کی قیمت صفر ہے، مٹی پر مرنے والا بھی صفر ہو جاتا ہے، اور یہی مٹی اگر اللہ پر فدا ہو جائے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو یہ انسان بھی، یہ مٹی بھی قیمتی ہو جائے گی، باقی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اشتقا مردہ نباشت پائے گا، اشترا باحیو باقیوم دا، اگر عشق کرنا ہی ہے تو عشق کرنے کے لائق اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس فریب مجاز کے بھوکے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں زندگیاں ضائع ہو گئیں اور وہ اپنے مالک سے دور ہو کر انجام کو پہنچے۔ نہ وہ تو ہے نہ وہ ہے، یہ عجب فریب مجاز ہے، کرنا حسن بھی کم ہوا نہ ابھی سبق دیا گیا، حسن یوں وہ تیرا روزے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ اسی طرح فرض فرمایا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا، کیونکہ وعلیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم انگلیوں پر گن لیتے ہو، اور ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوا عید کا چاند نظر آ گیا۔ لیکن رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ متقی کس طرح بناتا ہے؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا. بتائیے کھانا پینا حلال ہے یا نہیں, لیکن رمضان المبارک میں سورہ صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال نعمتوں کو بھی حرام فرما دیا, تاکہ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچنے کی مشق ہو جائے گی تو حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. جب حلال سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا. لیکن وہ شخص انتہائی ظالم ہے جس کے پیٹ میں کوئی غذا اور چارہ نہیں ہے, پھر بھی وہ بیچارہ اچل رہا ہے. یوپی میں مثل مشہور تھی کہ جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ. تو وہ انسان انتہائی ظالم ہے کہ پیٹ بھی خالی ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, زبان خشک ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی نامحرم عورتوں اور حسین لڑکوں سے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا. جو شخص اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق ہوتا ہے. جیسے حرم کعبہ میں کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے, کعبہ کا حیثیت مکان محترم ہے اور ماہ رمضان کا حیثیت زمان محترم ہے, تو کوئی شخص حرم کعبہ میں بھی عجیبت کرے, وہاں بھی ریڈیو سن رہا ہے اور ایک حاجی دوسرے حاجی سے کہتا ہے کہ دیکھو آج ہی فلپس کا ریڈیو خریدا ہے, کیا اچھا بج رہا ہے, یہ بات کعبہ شریف میں ہو رہی ہے. ایسے ہی کعبہ شریف میں عربوں کے یا انڈونیشیا کے کم عمر لڑکے آتے ہیں, اب بجائے کعبہ کو دیکھنے کے انہیں دیکھ رہے ہیں. دوستوں میں خصوصاً حاجیوں سے, حج اور عمرہ کرنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے. جو شخص کعبے میں داخل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. جو شخص کسی کے مہمان کو تکلیف کرتا ہے اس میزبان کو کتنا غصہ آتا ہے. ایسے شخص کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی خراب ہو جائے. اس لیے جو شخص حج کرنے جائے پہلے ہی سے تقویٰ سیکھ کر جائے, خوب اللہ والا بن کر جائے, کوشش کر کے اس بات کو سیکھے کہ وہاں کیسے رہنا ہے. اللہ کا گھر بڑا محترم مقام ہے, وہاں اللہ میزبان ہے, حاجی مہمان ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. نازل آباد سے ایک دفعہ میرے ساتھ ایک زائر حج پر گئے تھے, 50-60 برس کی درمیانی عمر ہوگی. ان سے میری بے تکلفی بھی تھی, بہت شہید سیدھے سادے بھولے بھالے آدمی تھے. کہنے لگے مولانا صاحب یہ انڈونیشیا کی 15-16 سال کی لڑکیاں جو سفید رخوں میں بیٹھی ہیں بالکل سفید کبوتریاں لگ رہی ہیں, ان کے چہروں پر بڑا نور معلوم ہوتا ہے, بڑی معصومیت بھولا پن ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ حاجی صاحب آپ کیوں اپنا حج ضائع کر رہے ہیں. آپ کعبہ شریف کا نور دیکھنے آئے ہیں یا کم عمر لڑکیوں کے چہرے کا نور دیکھنے آئے ہیں؟ تمہیں شیطان دہکا رہا ہے. نامحرم عورت کے چہرے کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے, اور یہ کہنا کہ ان کے چہرے پر نور برس رہا ہے تو آپ کعبے کی تجلیات دیکھنے آئے ہو یا نامحرموں کو؟ شیطان نے تم کو کیسا چکر دیا؟ بعض لوگ بے پردہ عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا معاشرہ ہے, کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے, مولانا ذرا دیکھیے. دیکھ بھی رہے ہیں اور لاہور بھی پڑھ رہے ہیں. ایسا لاہور خود شخص پر لاہور پڑتا ہے. گناہ سے توبہ اور لاہور جب قبول ہے, جب انسان گناہ سے الگ ہو جائے. پہلے نظر بچاؤ, اس کے بعد لاہور پڑھو اور استغفار کرو. بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں تقویٰ کی مشق کے لیے عطا فرمایا ہے, اور یہ نسل قطعی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی باریک نقطہ نکال دیا ہو, یہ بہت ہی جلی نقطہ ہے. اس آیت نے نفس قطعی سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیشہ متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے. اسی لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن کا سننا قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کفر شفاعت عطا فرمائیں گے. روزہ کہے گا کہ اے اللہ, جس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا آپ اس کو بخش دیجیے, اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے. اللہ نے اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دی. تراویح یہ کہے گی کہ رات کو 20 رکعت پڑھتا تھا, قرآن سنتا تھا, قرآن کرے گا یا اللہ, خوب ڈٹ کر افطاری کرنے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا, لہٰذا آپ میری شفاعت کو قبول فرمائیے, اس کو بخش دیجیے. روزہ اور تراویح میں قرآن کا سننا, یہ دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت قبول ہے. اور 20 رکعت تراویح عورتوں پر بھی سنت موقع ہے, لیکن ان پر جماعت نہیں ہے. تو کہا نے خواتین کی جماعت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، یہ حرام کے قریب ہوتا ہے مکروہ تحریمی. واقعی الگ الگ 20 رکعت پڑھ لیں، جتنا قرآن یاد ہو، اگر عورت قرآن کی حافظہ ہے تو تراویح میں اپنا قرآن پڑھ لے، اگر حافظہ نہیں ہے تو الگ طرح کیسے سے پڑھ لے، یعنی کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائے، اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس نہ رہے تو روزے میں بھوک پیاس سے مرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اس کی نیت اصلاح کی ہو، خالی وقت گزاری اور دل بہلانے کے لیے نہ ہو، تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. بعض لوگوں کو شہر سے محبت تبعیہ ہو گئی، لیکن ان کو اپنی اصلاح کی فکر نہ تھی، وہ اللہ کے عذاب اور غضب سے نہیں ڈرے، تو ایسے لوگوں کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت نیت سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہوں میں تمام عمر گزار دیتے ہیں، مگر جیسے کندہ ناکراش تھے ویسے ہی رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت اصلاح کی نہیں ہوتی، لہذا حق اصلاح ادا نہیں کرتے، شہر کو اپنے حالات نہیں بتاتے، چپ چپ کر جو گناہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ساری زندگی ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے، دوستی بھی ہے، ڈاکٹر کے سر میں تیل کی مالش بھی کرتا ہے، رات دن ڈاکٹر سے دوستی رکھتا ہے، ڈاکٹر بھی اس کو بہت مانتا ہے، جو کچھ بریانی کباب ڈاکٹر کھاتا ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ آؤ بھائی تم تو ہمارے دوست ہو. لیکن یہ ظالم جو دوستی کر رہا ہے، ڈاکٹر سے کبھی اپنا مرض نہیں بیان کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے پیچش لگی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں بار بار مروڑ اٹھتے ہیں اور میں روزانہ دن رات 10 دفعہ بیت الخلا جاتا ہوں، یہ سب نہیں بتاتا. سوچتا ہے کہ اگر بتا دوں گا تو کہیں ڈاکٹر مجھے کھچڑی کھلانا نہ شروع کر دے، میرے کباب نہ بند کر دے، پھر یہ مجھ سے پرہیز کرائے گا اور مجھے کڑوی دوا بھی کھانی پڑے گی، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ڈاکٹر کی دوستی سے اس کی بیماری اچھی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر کا بیٹا، ڈاکٹر کا سگا بھائی بھی اگر اپنا مرض بیان نہ کرے گا، ساری عمر مریض ہی رہے گا. ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کے پاس، شہر کے پاس ساری زندگی رہے اور گناہ کو چھوڑ اوڑھنا بچھونا بنائے رکھے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ اس پر تو دگنا مقدمہ چلے گا کہ رات دن اللہ کے ذکر کے ماحول میں، ہماری یاد کے ماحول میں بھی تم نے اپنی اصلاح نہ کرائی. تو دوستو ذرا فکر کیجئے، اصل میں انسان ہمت ہی نہیں کرتا، اگر وہ ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ اگر ابھی ارادہ اور ہمت کر لے کہ مجھے پیدل لاہور جانا ہے تو وہ پیدل لاہور پہنچ جائے گا، اگر ابھی ارادہ کر لے کہ مجھے کسی عورت کو نہیں دیکھنا ہے چاہے جان نکل جائے اور حرام نظر سے بچنا ہے، تو مجال نہیں کہ اس کی ایک نظر بھی خراب ہو جائے. بخاری شریف کی روایت ہے، دن رائے نظر، نظر بازی آنکھوں کا دینار ہے، یہ جو سڑکوں پر عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں ان پر نظر مت ڈالو، اور یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور ان کی گفتگو کو ریڈیو اور خبروں پر مت سنو، ان کا چبا چبا کر بولنا اور تمہارا مزے لے لے کر سننا، ان سے باتیں کر کے مزے لینا، یہ کانوں کا زنا ہے. وزن اللسان المنطق، یعنی زبان کا یہ زنا ہے کہ بھابھی سے، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، بھوپھی کی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کرا رہے ہیں، خیر و عافیت کا تبادلہ ہو رہا ہے. امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے کہ نامحرم عورتوں سے نفسانی مذاق اور ان سے گپ شپ کرانا زبان کا زنا ہے. میرے شیخ مولانا شاہ ابراہیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی کے پاس گیا، بھائی نے حضرت سے انتہائی تعلق قائم کر لیا تھا، حضرت نے اس کو بتایا تھا کہ بھابھی سے بھی پردہ ہے، جب تمہارا بھائی آیا کرے تو اپنی بیوی کو اس کے سامنے نہ آنے دیا کرو. تو اس نے اپنے شہر کے مشورے کے مطابق اور شریعت کا حکم سمجھ کر اپنے بھائی کو اندر بیوی کے پاس جانے نہیں دیا، وہ اندر گھسا جا رہا تھا جیسا کہ پہلے اس کی عادت تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا ٹھہر جائیے، آج میں آپ کا کھانا باہر لاؤں گا، آپ اندر نہ جائیے. اس نے کہا کہ کیوں، میں اپنی بھابھی سے بات نہیں کروں؟ اس نے کہا کہ نہیں، شریعت منع کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جب وہ باہر کھانا لایا تو اس کے بھائی نے کھانا ہی نہیں کھایا اور ناراض ہو کر چلا گیا کہ تم نے ہمیں بھائی کہاں سمجھا، تم نے تو ہمیں اجنبی سمجھ کر جیسے کوئی غیر آتا ہے اس طرح باہر کھانا لائے، میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا. جب وہ اٹھ کر گیا تو بھائی بھی اس کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا، مگر وہ نہیں آیا. کچھ ہفتے بعد میرے شہزاد برکاتہم وہاں تشریف لائے تو اس نے حضرت کو سارا قصہ سنایا حضرت نے اس کے بھائی کو بلوایا اور دریافت فرمایا کہ تم وہاں کس سے ملنے گئے تھے، بھابھی سے یا بھائی سے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ تیرے بھائی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ کہا بھائی سے تو ملاقات ہو گئی تھی. پوچھا کہ بھائی نے کچھ کھانا پینا چائے پانی پوچھا؟ کہا ہاں کھانا بھی لائے تھے. تو کہا کہ پھر تم ناراض کیوں ہو؟ اب وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا. تب حضرت نے فرمایا کہ اب تمہارے نفس کا مرض ظاہر ہو گیا کہ تم بھابھی سے ملنے گئے تھے جس کے نہ ملنے سے تم بے چین ہو گئے. اللہ کے غضب سے ڈرو اور اپنے اس مرض کا علاج کراؤ. ایک شخص تم کو اپنی بیوی نہیں دکھاتا تو تم اس سے ناراض ہوتے ہو، یہ تمہاری شرافت ہے. اگر کوئی اپنی بیوی نہ دکھائے تو تم اس سے ناراض ہو کر بھاگے جا رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ جب اس کا مرض پکڑا گیا پھر اس کی بات سمجھ میں آئی اور اس نے معافی مانگی کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دو، میں تو آپ ہی سے ملنے آتا ہوں، بھائی تو میرے آپ ہیں، بھابھی سے تو شریعت میں پردہ واجب ہے. کسی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کرے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت، یعنی اس سے تو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. تو خیر اس وقت کی بات درمیان میں آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تقویٰ کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرے گا، گانا سننے سے احتیاط، سڑکوں پر جائیں تو آنکھوں کی حفاظت، زبان سے کسی کی غیبت اور برائی نہ کیجیے، جتنا ہو سکے تلاوت کریں، تو جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کا سارا سال اسی طرح اچھا اور تقویٰ کے ساتھ گزرے گا. اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Thank you.